ارے بھائی اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے اپنے علم سے، جس کا نام اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی گزارنے کا بس ایک طریقہ ہے، اس کا نام اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کو چھوڑ کر اب کسی اور راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ قبول نہ ہوگا. وہ فی الآخرت من الخاسرین، وہ آخرت میں ہلاک و برباد ہو جائے گا. اسلام کی ایک بنیاد ہے اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی ایک بنیاد ہے. جو آج گھروں میں، بازار میں زندگی گزر رہی ہے، ایشیا، یورپ، آسٹریلیا، امریکہ، افریقہ میں جو زندگی گزر رہی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ جتنا ہمارے پاس پیسہ ہوگا اتنا ہمارا کام بنے گا. جتنے ہمارے پاس دنیا کے اسباب زیادہ ہوں گے اتنا ہم خوشحال ہوں گے، خوشی اور پرسکون زندگی گزاریں گے. یہ آج کی دنیا نے ہمارا ذہن بنایا. ماں باپ نے بھی یہی بتایا، اسکول اور کالج نے بھی یہی بتایا، بازار نے بھی یہی بتایا، حکومت نے بھی یہی بتایا، اور اخبار بھی یہی بول رہے ہیں، اور رسالے بھی یہی بول رہے ہیں. ساری دنیا کا علم یہ ایک زبان بول رہا ہے، سب کی ایک زبان ہو چکی ہے کہ جتنے تمہارے پاس وسائل ہوں گے اتنے تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. یہ صرف دنیا کو جانتے ہیں، انہیں آخرت کے بارے میں کچھ پتہ کوئی نہیں ہے. اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے علم کی بنیاد یوں بیان فرماتا ہے، ان یتبعون الا الظن، ان کے پاس سوائے اندھے گمان اور خیال کے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ انتہائی کچی بنیاد ہے، کمزور بنیاد ہے. اس بنیاد پر کبھی بھی کوئی بھی کامیابی کا گھر تعمیر نہیں ہو سکتا. جن جن قوموں نے جس جس دور میں، آج کا دور ہو، آئندہ آنے والا یا پہلا، جو بھی اس بنیاد پر چلے گا کہ مال کماؤ، کامیاب ہو جاؤ، ان کے لیے ناکامی، پریشانی مقدر ہے. اسلام پر چلنے کے لیے اس بنیاد پہ معاشرہ نہیں کھڑا ہو سکتا. اسلام پر چلنے کے لیے پہلے اس بنیاد کو توڑنا پڑے گا اور ایک نئی بنیاد رکھنی پڑے گی. اس بنیاد پر جو معاشرہ آج بن چکا ہے، یہ اسلام پر چلنے کا اہل نہیں ہے. ان پر حکومت بھی آئے تو بھی یہ نہیں چلیں. میں آپ سے کہوں سارے عالم بن جاؤ، میرے کہنے سے ہوگا؟ میں آپ سے کہوں سارے ڈاکٹر بن جاؤ، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، جو ڈاکٹر نہیں بنے گا اس کا سر اڑا دوں، تو یہ ناممکن چیز ہے. وہ ایک 25 سال کی محنت ہے، اس کے بعد یہ ہوگا. تو میں تلوار سے آپ کو ڈاکٹر کیسے بنا سکتا ہوں؟ میں تلوار سے آپ کو عالم کیسے بنا سکتا ہوں؟ وہ ایک 15-20 سال کا کام ہے، اس کے بعد جا کر وہ چیز حاصل ہوتی ہے. تقویٰ اس سے مشکل زندگی ہے، ایمان اس سے مشکل تقاضا ہے، اسلام اس سے مشکل تقاضا ہے. تو کوئی حکمران تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو جائے اور کلاشنکوف توپ لے کر کھڑا ہو جائے کہ تنگی والے ساری عورتیں متقی بن جائیں، سارے مرد پرہیزگار بن جائیں، ورنہ ہم ان کو توپ سے اڑا دیں گے، جتنا وہ ناممکن ہے اس سے زیادہ یہ ناممکن. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سال اپنی مرضی سے گزارے ہوں اور پھر ایک دم حکومت آ کر جائے اب تم اللہ کی مرضی سے چلو؟ نہیں ہو سکتا. یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. اگر ان کو حکومت چلائے گی اور وہ چلیں گے، اس چلنے پہ ان کو جنت نہیں مل سکتی، ان سے اللہ راضی نہیں ہو سکتا. وہ تو زبردستی کا چل رہے ہیں، ان کے اندر میں ایمان کی طاقت نہیں، ایمان کا جذبہ نہیں، جس سے وہ اس زندگی کو اختیار کر سکیں جس پر اللہ راضی ہوتا ہے. تو دین کی زندگی، اسلام کی زندگی، یہ سیکھنے سے آتی ہے، حکومت سے نہیں آتی، سیکھنے سے آتی ہے، جو قربانی سے آتی ہے، اور یہ اندر سے چلتی ہے، باہر سے نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ نے کلمہ اسلام کو تشبیہ بیج سے دی، بیج. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. بیج اگر اندر سے کھوکھلا ہے تو کبھی بھی درخت نہیں بن سکتا. اس کو کتنا ہی اعلیٰ سم زمین میں کاشت کیا جائے, اس کو کتنا ہی اعلیٰ سائنسدان بیٹھ کر اس کی حفاظت کریں, اندر سے وہ خالی ہے, اوپر کھولے ہے اندر خالی ہے یا خالی نہیں ہے, کچھ کیڑا اس کو کاٹ چکا ہے, کچھ باقی ہے, یہ نہیں ہوگا. ہاں, جو بیج اندر سے بھرا ہوا ہے اسے زمین میں ڈالو, وہ زمین کمزور بھی ہوگی تو بیج اس میں سے نکل آئے گا. جب درخت کی اور بیج کی یہ مثال ہے, یہی مثال کلمے کی ہے. جب یہ کلمہ اندر میں بھرا ہوا ہوتا ہے اور اترا ہوا ہوتا ہے تو ساری دنیا کے اسباب گمراہی مل کر اس کو گمراہ نہیں کر سکتے, اور جب یہ اندر سے خالی ہو جاتا ہے اور کھوکھلا ہو جاتا ہے تو حکومت پر جنید بغدادی بٹھا دیا جائے تو بھی وہ ان کو اسلام پہ نہیں چلا سکتے. یہ اسباب کا جہان ہے, اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. یہ معجزے کا جہان, اور ایک عجیب بات بتاؤں, نبیوں کے معجزے مشہور ہیں پر معجزے کو دیکھ کر کبھی کوئی ایمان نہیں لایا, ہمیشہ دعوت سے ایمان پھیلا اور ہمیشہ نبیوں کی قربانی سے اسلام پھیلا. جب یہ جو حج پر گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا جو بادشاہوں نے محل بنایا ہے, بیت اللہ کے سامنے محل بنا ہوا ہے, یہ اس کو کہتے ہیں جبل ابی قبیس. یہ پہاڑ تھا, اس پہاڑ کا نام ہے ابو قبیس. یہ دنیا میں سب سے پہلا پہاڑ اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا. اور ابراہیم علیہ السلام نے اس پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا, اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا, اٹھ اعلان کر لوگوں میں حج کے لیے. اس پر چڑھے اور جب وہ نوح علیہ السلام کے طوفان میں بیت اللہ سارا بہ گیا تھا تو یہ جو حجر اسود ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر جبل ابی قبیس کے اندر چھپا دیا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تو لگا پہاڑ میں پتھر نکالو, وہاں سے نکال کر حجر اسود کو پھر یہاں لگایا تھا. اس پہاڑ کے اوپر ہمارے نبی ہیں, ابو جہل ہے, قریش مکہ ہیں, چودھری کا چاند آسمان پر ہے. ابو جہل کہنے لگا یہ چاند دو ٹکڑے کر دے تجھے نبی مان جائیں. تو آپ نے یوں انگلی کا اشارہ کیا تو چاند سے دو ٹکڑے ہو گئے, ایک ادھر چلا گیا ایک ادھر چلا گیا. اور اس کے بعد وہ کافی دیر اسی طرح کھڑا رہا, پھر آپ نے اشارہ کیا, وہ دونوں آ کے مل گئے تو کہنے لگے مکے والے تیرا جادو تو چاند پر بھی چل گیا, کلمہ کتنی نہیں پڑا. میں نے یہ بہت غور کیا ہے اور اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں اللہ نے نبیوں کو معجزے دیے پر معجزے دیکھ کر جانے والا سو میں ایک بھی مشکل تھے, اور ان کی قربانی پر اور ان کی دعوت پر اور ان کے تھکن پر اور ان کی مسلسل جوش پر ایمان لانے والوں کی لائن لگی ہوئی. ابو جہل کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے تو وہ کہنے لگا بتائے گا اس مرچے میں کیا ہے, بتائے گا تجھے نبی مان جاؤں. تو آپ نے کہا میں بتاؤں کہ یہ خود بتا دیں, جو مرچی کے اندر پتھر ہیں. آپ نے کہا میں بتاؤں کہ یہ خود بتائیں. تو آپ کا یہ کہنا تھا کہ وہ پتھروں میں سے آواز آنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو پتھر پھینک کر کہنے لگا بڑا جادوگر ہے, تیرا جادو تو ان پر بھی چل گیا ہے. تو میں نے غور کیا کہ معجزات کو دیکھ کر ایمان کو نہیں لایا, کوئی بہت کم. عیسیٰ علیہ السلام نے سے قوم نے کہا دسترخوان اتار ایمان لے آئیں, دسترخوان اترے ہم اس کو دیکھیں گے ہم ایمان لائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھ اگر یہ ایمان نہ لائے پھر میں نے سخت پکڑوں گا. تو ہم غیر ہو گئے اگر ایمان نہ لائے تو پھر خیر نہیں, تو مرتا نہیں ہم ایمان لائیں گے. تو ربنا انزل علینا ملائکۃ من السماء, ہم اتار تھک دسترخوان اترا کھانوں سے بھرا ہوا. کہنے گئے یہ تو اس کا جادو ہے, اللہ نے کھڑو کھڑو کو خنزیر بنا دیا. وجعل منهم القردة والخنازير. والخنازير یہ اس وقت خنزیر بنے جب دسترخوان کو دیکھ کے انکار کر دیا. صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا پتھر میں سے اونٹنی نکالو, وہ نکل کے بچہ دے, ہم تجھے نبی مان جائیں گے. تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے, پتھر پھٹا, اونٹنی نکلی, بچہ دیا, کہنے کے جادو ہے ہم نہیں مانتے. تو سارے نبیوں کی سیرت میں نے غور کیا ہے, معجزات معجزات کرامتوں سے اسلام نہیں پھیلا. اسلام ہمیشہ قربانیوں سے اور دعوت سے اور ذہن سازی سے پھیلا ہے. قرآن سن کر تو لوگ ایمان لائے ہیں, قرآن سن کر تو لوگ ایمان لائے ہیں, چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر ایمان نہیں لائے. فرعون کے سارے دربار میں کہنے لگا, اگر لئے سفر کا ایران مسجونی, اگر تمہیں کسی اور کو میرے سوا خدا مانا میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا. مسلح شاہ نے کہا, اگر تو بشن مبین, اگر میں تمہیں کوئی موجودہ دکھاؤں پھر مانو گے. کفا سے بھی ان کن تم یقین کا لو وغیرہ ہے تمہارے پاس تو لائے. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده. انہوں نے وہ لاٹھی کو ڈالا, وہ بڑا سا, اور اس نے منہ کھولا اور فرعون کی طرف جو یوں منہ کیا اس نے تو فرعون الٹ کے پیچھے گرا, پیشاب نکل گیا, کلمہ نہیں پڑا. نہ فرعون کے درباریوں نے کلمہ پڑا اور نہ فرعون کی قوم نے کلمہ پڑا. جادوگر جو ایمان لائے وہ موجودہ دیکھ کر نہیں لائے, وہ جادوگر تھے. انہیں پتا تھا کہ جادو کا طور میں جادو ہوتا ہے, یہ جادو نہیں ہے, یہ نبوت ہے. وہ نبوت کو سمجھ گئے تھے, وہ اس لیے ایمان لائے. دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے دین میں ہے, لیکن دین پر چلنے سے پہلے ایک ذہن بنانا پڑتا ہے. اس ذہن کے بغیر کوئی دین پہ چل نہیں سکے گا. وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کے بننے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے, چیزوں سے نہیں ہے. جو بھی میری ضرورت ہے اس کا تعلق اللہ سے ہے, چیزوں سے نہیں, پیسے سے نہیں, دولت سے نہیں. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ما یسر اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها. اب اللہ اس کے ذہن میں دوسرا ذہن بنا رہا ہے, پیسے سے نہیں, میں رحمت کا در کھولوں گا تو پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وما یمسک, اور اگر میں نے دروازہ بند کر لیا, فلا مرسل له من بعد, پھر میرے سوا کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا. یہ بالکل اس سے الٹ اللہ ذہن بنا رہا ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, میں تمہاری مدد کروں گا تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. وان یخذلکم, اور اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا, فمن ذا الذی ینصرکم من بعد, اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو پھر میرے سوا کوئی ہے تمہاری مدد کرے. بالکل اس کے مقابل ذہن بنایا جا رہا ہے. ینصرک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو, میں مصیبت لے کر آ گیا, تمہارا پیسہ اس مصیبت کو دور نہیں کر سکے گا, تمہاری حکومت اسے دور نہیں کر سکے گی. تو میں کبھی طاقت پہ بن جاؤ گے اور میرا ارادہ تم پر مصیبت ڈالنے کا ہے تو وہ مصیبت دور نہیں ہو سکے گی. کیوں کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے مصیبت میں ڈالنے کا. اللہ پکڑ ان کو فلا کاشف له الا هو. اب اللہ اس کو ہٹائے تو ہٹائے, نہ دھن نہ دولت, نہ مال نہ متاع, نہ حکومت نہ ایٹم, اب اللہ ہی کرے گا. وہی یورز کا بخیر, اور اگر میں تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ کروں, فلا راد فضل, پھر کوئی ہے میرے فضل کو روک کے دکھا دے. کوئی ہے میرے فضل کو روک کے دکھا دے؟ یہ آدمی ڈاکٹر روک لیں گے، یہ مال دولت والے روک لیں گے؟ نہیں نہیں، سارے جہان مل گیا بابل کا، عراق کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینا ہے، اور وہ بھی ہوا میں اڑے اور کپڑے بھی اترنے میں اور ننگے بدن ہیں، تاکہ آپ فوراً جلائے، ہاتھ پاؤں بندے آپ کے اوپر آئے، نہ اللہ نے بچھایا نہ آپ کے آگے پھینکا، ہوا تک ہوا تھکا دیتی اور آگ سے پار جا کے گر جاتے ہیں، یا اس سے پہلے گر جاتے ہیں، بیچ آپ کے اوپر پہنچے، جو ان شولوں کے قریب آئے ہیں، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، یہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں سنا رہا ہے، یہ ہمارا ذہن بنا رہا ہے، اس واقعے میں ایک ذہن ہے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے، یہ ذہن سازی قرآن کر رہا ہے، یا نار، ساری دنیا کو پتا آگ جلاتی، فرشتے بھی پریشان ہو گئے، ان کو بھی یہی پتا آگ میں جا کے آدمی جل جاتا ہے، جبریل پریشان، اور وہ ہواؤں پانی کا فرشتہ پریشان، اور ابراہیم مطمئن جا رہے ہیں، اما الی کا فلا، جبریل پوچھ رہے ہیں مدد کروں، کا ضرورت تو ہے بس تیری کوئی نہیں، ایسی بات ہے، ضرورت تو ہے تیری کوئی نہیں ہے، اللہ کافی ہے مجھے، اوپر آئے کونی بردن، ٹھنڈی ہو، اس لفظ سے بولتے ہی آگ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم کانپنے لگے، پھر اگلا لفظ بس سلامن، نہیں درمیان کی تو موت دل، درمیانی، پھر موت دل ہوئی، پھر ابراہیم علیہ السلام گرے نہیں، تھا گرے نہیں ہے، آگ میں جا کے گرے نہیں، بلکہ آگ کے شولوں نے ایسے گود میں لیا جیسے ماں بچے کو گود میں لیتی، اور بڑے آرام سے آ کر انگاروں پہ بٹھا دیا۔ یہ واقعہ کیوں سنایا اللہ تعالیٰ نے بار بار، کہ اس کے ساتھ اللہ ایک ذہن بناتا ہے، قرآن ایک مضمون کیوں بار بار سناتا ہے، تبلیغ والے ایک ہی بات کو کیوں بار بار کہتے ہیں، کہ ذہن بار بار سننے سے بنتا ہے، یہ ادراک کرتے ہیں، تبلیغ والے ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں، میں نے کہا یہ پیپسی والے ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں، پیپسی پیپسی پیپسی، ہر اور روزانہ اشتہارات ہے پیپسی، روزانہ ٹیلی ویژن میں، ریڈیو میں، اخبار میں، رسالوں میں، اب ان کو پتہ نہیں کہ سارے جہان کو پتا پیپسی ہے، یہ روز کا کہنا دل دماغ پہ جادو کرتا ہے، ایک بات کا روز کہنا دلوں میں اثر کر جاتا ہے، کتنا دنیا کا بڑا جھوٹ ہے کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، اور ساری جگہ جھوٹ کے پیچھے چلی ہوئی ہے، کیوں چلی ہوئی ہے، کہ سارا جہان ایک ہی بات کر رہا ہے، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، اتنے بڑے جھوٹ پر سارے جہان نے آمین کہہ دیا، اور اللہ سب کچھ کرتا ہے، یہ کتنا بڑا سچ ہے، لیکن اس کو بولنے والا کوئی نہیں تو اس کا انکار ہو گیا۔ روزانہ ایک اشتہار، روزانہ ایک اشتہار ہے، یہ تو نہیں کہ ہم مضمون نہیں بیان کر سکتے، تو مضمون بیان کرنے سے کیا ہوگا، لوگ کہیں گے بڑا عالم ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو یہ تو موضوع نہیں ہے دعوت کا، موضوع دعوت یہ کہ ذہن بدل جائے، ذہن بدل جائے، ہر مرد عورت کے دل میں اتر جائے کہ میرا اللہ ہی میرے لیے سب کچھ ہے، مجھے بس اللہ سے مانگنا ہے جو مانگنا ہے، اللہ ہی کرے گا جو کرے گا، مجھے سارے لوہے چاندی تانبا پیتل سونا آگ پانی برق مٹی ہوا باپ کائنات عرش فرش ہوا کوریا مشرق مغرب شمال جنوب، مجھے کسی کی محتاجی نہیں، میرا اللہ مجھے کافی ہے، وہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ تو ہر قصے کے پیچھے یہ سبق ہے، ہر قصے کے پیچھے یہ سبق ہے، وہ سبق نہیں ادھر نہیں، صرف معجزے تک، ہاں جی اللہ نے بڑی قدرت دکھائی، بڑا معجزہ ہے، ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا، لیکن اللہ اس سے کیا کہہ رہا ہے، اگلا بھی تو سوچو بھائیو بہنوں، اللہ آگے یہ سبق دے رہا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، اللہ کے پابند بن جاؤ، سب کچھ اللہ کرتا ہے، لاٹھی پھینکو پھینک دی، فیضہ یا حیات تسعیٰ، وہ سام بنا، پکڑو پکڑو، اب ڈر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ڈر رہے ہیں، یہ ہے تاثر نکالنا، موسیٰ علیہ السلام نے جب سانپ دیکھا نا تو دوڑ پڑے، بھاگے، ایسا بھاگے کہ اللہ تعالیٰ ولم یعقب ولم یعقب، اللہ تعالیٰ دوڑنے کا ان کا رفتار بتا رہا ہے، موسیٰ اتنا تیز رفتار تھا پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتا تھا کیا ہو رہا, وہ بھاگے ہی جا رہے, بھاگے ہی سر. بولے ہم یہ کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے, یہ کس وجہ سے کہ جب آدمی پیچھے مڑ کے دیکھتے نا تو رفتار ٹوٹ جاتی ہے, بھائی جب بھاگتا بھاگتا یوں دیکھے گا تو رفتار تھوڑی ہوگی نا. تو مجھے لگتا ہم کو ڈر تھا اگر میری رفتار تھوڑی ہوئی تو یہ سام مجھے کھائے گا. ویلم پیچھے بھی نہیں دیکھو تب 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 ہو گئے. پھر میرے اللہ نے کہا آپ کو بل واپس آ ولا تخف ڈرنے پکڑ خود وہاں. مجھے لگتا ہم کہنے گئے نہیں اللہ میں نہیں پکڑوں گا, کھائے گا مجھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا خود پکڑو ڈرو نہیں. کہ یا اللہ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے, یہ اللہ سے انکار کر رہے ہیں. تو اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے میری مان جاؤ, جو کہوں کر دو, جو چھڑواؤں چھوڑ دو. نفع لانا نقصان سے بچانا یہ تمہاری تدبیر نہیں, یہ تمہارے اللہ کا کام ہے. پھر تیسری دفعہ اللہ نے ضمانت دی, کیا کہا؟ خود انک من الامنین, پکڑو میں ضمانت دیتا ہوں کچھ نہیں کرے. پھر کھڑے ہوئے, پھر واپس مڑ کے دیکھا وہ عورت ہے, اس کا قد کتنا ہو گیا تھا اونٹ کے برابر, اتنا بڑا سانپ تو ہوتا ہی کوئی نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا ڈرنا تو یقینی تھا, اور منہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں پورا انسان چلا جائے, اور اس میں جیسے آوازیں خوفناک آوازیں, لمبا اشتہا تیزی میں جان زہر میں حیا اور جسامت میں قربان. سانپ کی تین قسمیں ہوتی ہیں, ایک سانپ زہریلا ہوتا ہے اس کو حیا کہتے ہیں, ایک بڑا تیز دوڑتا ہے اس کو جان کہتے ہیں, ایک بڑا لمبا ہوتا ہے اس کو قربان کہتے ہیں. تو قرآن نے تینوں لفظ اس کے بارے میں استعمال کیے ہیں. کہ جان وہ اتنا تیز تھا جیسے سانپ ہوتا ہے جان, اور اتنا زہریلا تھا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى, اور اتنا بڑا تھا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ, تو اب کون نہ بھاگے. اور پہلے دیکھا بھی کچھ نہیں, تو اب موز علیہ السلام, اب اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ دم سے پکڑو, کہیں منہ سے پکڑو, منہ سے پکڑو. تو موز علیہ السلام نے وہ کوئی تھا کوئی کپڑا اس کو ہاتھ پر لپیٹا, پکڑنے کے ہاتھ پر لپیٹا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے, یہ کپڑا تو میں بچائے گا, یہ تو سارا تو میں کھا جائے. کہ یہ اللہ مجھے ڈر لگتا, اللہ نے کہا تیرا ڈر تو نکالنا چاہتا ہوں. کہ سب کچھ تیرا اللہ کرتا ہے, یہ ذہن ہے جو قرآن بناتا ہے. تو ہم کس کو سنا دیتے ہیں, کس سے میں اللہ کیا سکھایا ہے اس کہانی کو جو اللہ نے 136 دفعہ دہرایا ہے قرآن میں. موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں 136 دفعہ آیا ہے. اتنی دفعہ کیوں؟ تو اللہ کو کیا نہیں کہتے, اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کرتا رہتا, کوئی اور بات ہی نہیں کرتا ہے. میں نے یہ تو میں نے کتاب پڑھی امریکہ میں اسلام کے خلاف, ایک عیسائی عرب مصر لبنان شام میں بہت عیسائی ہیں جو عربی جانتے ہیں, اور نسلوں تو عرب نہیں لیکن ہمارے طرح سے عربی ان کی زبان. تو اس نے اسلام پر ایک کتاب لکھی تھی, وہ مجھے کسی نے دی, میں نے وہ ہیوسٹن میں پڑھی. تو یہ تو ان کا اعتراض ہے کہ یہ کون سی آسمان کی کتاب ہے, ایک بات کو 10 دفعہ دہراتا ہے, 100 دفعہ دہراتا ہے. پڑھے لکھے آدمی کو تو ایک دفعہ بتانا کافی ہوتا ہے, یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے اور اس نے گھر گھر کے لوگوں کو سنایا ہے. اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں بار بار فبئی آلائی ربکما تکذبان 31 دفعہ ایک سورت میں آیا ہے. فبئی آلائی ولمن خاف مقام ربہ جنتان, دو لفظ ہیں, فبئی آلائی ربکما تکذبان, آگے ایک لفظ آ رہا ہے ذواتا افنان فبئی آلائی ربکما تکذبان, مدہامتان فبئی آلائی ربکما تکذبان. ایک حرف کے بعد ایک لفظ کے بعد دوہرا رہا ہے دوہرا رہا ہے دوہرا رہا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں یہ بات اتارنا چاہتا ہے کہ اللہ سب کچھ ہے. یہ ذہن جس عورت کا بنے گا اس سے ساری دنیا کے دجال مل کر گمراہ نہیں کر سکتے. یہ ذہن جس مرد کا بنے گا اس سے ساری دنیا کے فرعون مل کر گمراہ نہیں کر سکتے, اور جس کا یہ ذہن نہیں ہے اسے ساری دنیا کے جنید بغدادی بھی اسلام پہ نہیں چلا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو طاقت نہیں دیتا تھا, تلوار نہیں دیتا تھا, دعوت دیتا تھا, جاؤ دعوت دو, دکے کھاؤ, ذہن بناؤ. اور موسیٰ علیہ السلام تک تو کسی نے تلوار اٹھائی نہیں. موسیٰ علیہ السلام تک کتنے نبی آئے؟ موسیٰ علیہ السلام تک پتہ نہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کتنے آئے, لاکھ سے اوپر تو گزر گئے ہوں گے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں 2000 سال کا فاصلہ ہے. تو 2000 سال میں کچھ 24,000 آگے ہوں گے, لاکھ پہلے گزر گئے ہوں گے. کسی ایک نبی نے تلوار نہیں اٹھائی. سب سے پہلی تلوار اٹھائی ہے یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے تلوار اٹھائی. تو بھائیو بہنوں, تبلیغ میں بھی یہ ذہن بنایا جا رہا ہے. اس ذہن پر اسلام آ سکتا ہے؟ ویسے نہیں آ سکتا کہ اللہ سب کچھ ہے, سب کچھ اللہ کا ہے, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. الارض جمیعاً قبضته, زمین اللہ کی مٹھی میں ہے. والسماوات مطویات بیمینہ, آسمان اللہ کے قبضے میں ہیں. لہو ما فی السماوات, آسمان اللہ کے, جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ کا. وما فی الارض, جو کچھ زمین میں ہے اللہ کا. وما بینہما, جو کچھ اس کے درمیان میں وہ اللہ کا. وما تحت الثرى, جو زمین کے نیچے ہے وہ اللہ کا. للہ المشرق والمغرب, جو کچھ مغرب میں وہ اللہ کا, جو مشرق میں وہ اللہ کا. فأينما تولوا فثم وجه الله, تم جدھر دیکھو گے تمہیں اللہ ہی نظر آئے گا. کر دے تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. رات کو کھڑا کر دے, دن آنے نہ دے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بغیا, دن کھڑا کر دے, رات کو آنے نہ دے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. تو یہ قرآن کی ذہن سازی ہے. جیسے ہم بچے کا ذہن بناتے, بیٹا پڑھو گے تو کچھ بنو گے, نہیں پڑھو گے تو تم خوار ہو جاؤ, ہلاک ہو جاؤ. پڑھو, محنت کرو. ہم اس کا ذہن بناتے رہتے ہیں, بناتے رہتے ہیں, بناتے رہتے ہیں. کہتے رہتے ہیں ایک ہی بات, ماں باپ کہتے ہیں پڑھو بیٹا, پڑھو بیٹا, پڑھو. وہ بار بار کہنا ان کے لاشعور میں اترتا ہے, ہاں مجھے پڑھنا ہے, ہاں مجھے پڑھنا ہے. میرے ماں باپ نے مجھے اتنا کہا تمہیں ڈاکٹر بننا ہے, تمہیں ڈاکٹر بننا ہے, تمہیں ڈاکٹر بننا ہے, کہ میری رگ رگ میں اتر گیا تھا, ہاں میرا دنیا میں آنے کا کام یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. اتنا انہوں نے میرے اندر بھر دیا تھا کہ بس تیری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے. یہی قرآن کرتا ہے. وہ ایک چیز پر لاتا ہے کہ اللہ سب کچھ ہے, مانو اللہ سب کچھ ہے, مانو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ دل سے بولو کہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ما تسقط من ورقة الا يعلمها, ایک پکا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ایک نبی, ان کا نام تو نہیں آتا, اوحا الی نبی من الانبیاء, اللہ نے انبیاء میں سے ایک نبی سے فرمایا کہ دیکھ رہے ایک میرے نبی, تیرے جسم پر مکھی بھی بیٹھتی ہے تو میرے ارادے سے ہی بیٹھتی ہے. جو مکھی اور مچھر حرکت نہ کر سکے اس کی چاہت کے بغیر. جبریل 18 دن نہیں آئے, وہی بند, وہی بند 18 دن نہیں آئے. اور آپ پریشان ہو گئے, رو رو بے حال ہو گئے. 18ویں دن جبریل آئے تو آپ نے کہا تو آیا کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگے ما نتنزل الا بامر ربک, آپ کا رب مجھے بھیجے تو میں آؤں, میں اپنی طاقت سے آ سکتا ہوں؟ میرے پاس کوئی طاقت نہیں کہ میں کچھ کر سکوں. تیرے رب کی دی ہوئی ہے, وہ بھیجے گا تو آؤں گا, نہیں بھیجے گا تو نہیں آؤں گا. یہ ہے وہ ذہن جو ماں باپ پر فرض تھا اولاد کا بنانا. پھر جا کے اولاد ان کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی اور اسلام پہ بھی چلنے والی بنتی. تاجروں نے بچوں کا ذہن بنایا تجارت کا, ذمہ داروں نے بچوں کا ذہن بنایا زراعت کا, سیاستدانوں نے بچوں کا ذہن بنایا سیاست کا, ڈاکٹروں نے بچوں کا ذہن بنایا ڈاکٹری کا. چند دن پہلے کی بات ہے, میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے, تو اس کے بیٹے نے کچھ کہا کہ میں نے تو یہ بننا ہے. تو کہنے کا تو پھر یہ میرا کلینک کون سنبھالے گا؟ تو نے ڈاکٹر بننا ہے, میرا کلینک پھر کون سنبھالے گا؟ تو نے ڈاکٹر بننا ہے. تو یہ ذہن ماں باپ نے جو دیا یہ بھی دینا ہے، یہ بھی دینا ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن ان کو پہلے یہ سمجھانا ہے. اور ہم خود ہی نہیں سمجھے ہوئے تھے تو ہم کیا سمجھاتے؟ تو بیٹا زندگی اللہ بناتا ہے پیسے سے نہیں، زندگی کے بغیر اللہ کے فیصلے سے ہیں، بھوک پیاس فقر سے نہیں. کوئی قوم اللہ کی قسم دنیا میں اس وجہ سے نہیں ہلاک ہوئی کہ ان کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، کوئی قوم اس لیے نہیں ہلاک ہوئی کہ ان کے پاس حکومت ختم ہو گئی. اللہ نے قرآن میں گواہی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خبر دی ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، میں نے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا. کیوں؟ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کہ میں ان کے گناہوں کو جانتا تھا. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. یہ میرا اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمارا ذہن بنا رہا ہے کہ میں نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا. کیوں ہلاک کیا؟ کیوں ہلاک کیا؟ پیسے ختم ہو گئے تھے، قرضے چڑھ گئے تھے، کاروبار ختم ہو گئے تھے، تجارت ختم ہو گئی. نہیں نہیں، کیوں ہلاک کیا؟ کیا نہ کہ ظالما، میرے نافرمان سے میں نے چکی میں پیس دیا ان کو. وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، میں نے کتنی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا کہ وہ نافرمان تھے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. دیکھتے نہیں ہو تنگی والو کہ میں نے فرعون کو برباد کیا، میں نے عاد کو برباد کیا، میں نے ثمود کو برباد کیا. یہ کوئی کمزور تھے؟ یہ وہ ہیں جو کہہ رہے من اشد منا قوا، کوئی ہے ہم سے طاقت؟ یہ وہ ہیں جو کہہ رہے تھے انا ربکم الاعلا، سب سے بڑا رب ہی میں ہوں. یہ وہ لوگ تھے جو ینحتون من الجبال بیوتا، جنہوں نے ساری دنیا کو حیران کر دیا تھا، پہاڑوں کے اندر شہر بنا کے ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا. بجلیاں کیوں 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 رہتی؟ تغو فی البلاد، نافرمان ہو گئے تھے. فاکثروا فیہا الفساد، اور فساد مچایا تھا، پھر میرا عذاب ان سے آیا. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مضمون. جب تک بچہ بچی مرد عورت یہ مضمون اپنے دل میں نہیں اتارتا، وہ دین پہ نہیں چل سکتا. اس لیے مردوں عورتوں کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، پاؤں جوڑ رہے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ بھائیو اللہ کی راہ میں نکلو. یہ مضمون صرف عزت تبلیغ میں سکھایا جا رہا ہے، اور کہیں یہ مضمون نہ بتایا جا رہا ہے، نہ پڑھایا جا رہا ہے، نہ سکھایا جا رہا ہے. یقین کی تبدیلی، ذہن کی تبدیلی، سوچ کی تبدیلی، اسی کے ساتھ تو ترجیحات بدلتی ہیں، اسی کے ساتھ تو رابطے بدلتے ہیں. کہ میرا اللہ سب کچھ ہے. لا 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 پر ہی ساری کہانی ختم کر دی. لا سب نفی میں چلا گیا ہے. لا سب نفی، لا سب نفی، کوئی کچھ نہیں. لا کسی کا کچھ نہیں. لا کسی میں طاقت نہیں. لا کسی میں نفع نہیں. لا کسی میں نقصان نہیں. لا کسی میں عزت نہیں. اور لا کسی میں ذلت نہیں. لا کسی میں شفا نہیں. اور لا کسی میں صحت نہیں. اور لا کسی میں بلندی نہیں. اور لا کسی میں پستی نہیں. اور لا کسی میں امن نہیں. اور لا کسی میں جنگ نہیں. اور لا 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 زمین آسمان شرق و غرب شمال و جنوب سب لا ہے، لا ہے. صرف اللہ ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جس لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. یہ کلمے کا سبق جب تک مرد عورت نہیں سیکھیں گے دین پہ نہیں چل سکتے. یہ کوئی شوبدا ہے کہ چلو بھائی سارے دیندار ہو جاؤ، حکومت کا آرڈر آ گیا ہے تو سب دیندار بن گئے. یہ کوئی جادو کی چھڑی ہے؟ کسی حکومت میں طاقت ہے کہ اعلان کرے کل تک سارے عالم بن جاؤ، کل تک سارے ڈاکٹر بن جاؤ، کل تک سارے پڑھے لکھے بن جاؤ، سنگی کی بوڑھی 60 سال کی عورت کو کہیں کل تک پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جا ورنہ تیری کھاد اتاریں گے، وہ بیچاری دغا دغا کرتی رہے گی اور کیا کرے گی. ایسے ہی یہ کہنا ہمیں حکومت دو ہم سب کو ٹھیک کر دیں گے، یہ احمقوں والی بات ہے. محنت کے بغیر دین نہیں آتا، اور ہر مرد عورت کو الگ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جان لگانی پڑے گی، اور ہر مرد عورت کو الگ آنسو بہانے ہوں گے. ہر مرد عورت کو اللہ کی محنت سے، یا اللہ مجھے اپنا تعلق دے. دیکھو نا بھائیو، تم ساری وائرنگ کر لو اور واپڑا والے تمہیں کنیکشن نہ دیں، تمہارے گھر میں روشنی ہو، تم سارے ٹیوب میں لگا دو، لائٹ بھی لگا دو، سارے بلب بھی لگا دو، پنکھے بھی لگا دو، بجلی والے آپ کو کنیکشن نہ دیں، ہو سکتا ہے کچھ؟ جب تک اللہ ایمان کی شمع روشنی دل میں نہیں اتارے گا، کسی میں یہ طاقت ہے کہ میرا دل روشن کر کے دکھا دے؟ اللہ سے لینے کا جو راستہ ہے وہ جو تبلیغ میں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اس کے لیے پھرو، اس کے گیت گاؤ، اس کی دعوت دو، اس کی عظمت کا بول بولو. یہ پہلی بنیاد ہے. دوسری بنیاد کیا ہے؟ سارے راستوں سے ہٹ کر صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. سارے لیڈر چھوٹے، سارے دانشور ان پڑھ، سارے لیڈر وہ انتہائی ناقص العقل، اور ساری دنیا کے دانشور انتہائی نادان، ساری دنیا کے علم والے انتہائی نادان. ایک کامل اکمل ہستی، ایک برتر اعلی ہستی، ایک اجمل اکمل ہستی، ایک احسن انور ہستی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کا نبی بنایا، سارے عالم کا رہبر بنایا، سارے عالم کا رسول بنایا، سارے عالم کا حاجی بنایا، سارے جہان کا درد اس کے دل میں بھر دیا. کوئی نبی اپنی امت پر ایسا شفیق نہ آیا جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا، کوئی نبی اپنی امت کے لیے ایسا نہ رویا جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رویا ہے. کسی نبی کی اتنی لمبی دعا صادق نہیں ہے. عرفات کے دن زور اثر کٹھی پڑ کے، زور اثر کٹھی پڑ کے 1 بجے فارغ ہو گئے، 6:30 بجے جا کر سورج غروب ہوتا ہے، 5.5 گھنٹے کی دعا ہاتھ اٹھا کے اللہ کے آگے اس طرح، اور اس ساری دعا اپنی امت کے لیے، ساری دعا اپنی امت کے لیے ہے. اور آپ کے ہاتھ ایسے تھے، کبھی نیچے گر جاتے، کبھی اوپر اٹھ جاتے، کبھی ایسے پورے ہوا میں ایسے اٹھ جاتے تھے جیسے کوئی منتیں کرتا ہو، آبزاریاں کرتا ہو. پھر کبھی اپنے ہاتھوں کو ملا کر ایسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لے، اور ایسے ایسے جیسے غیر محنت کر پائیں گے. یہ ہاتھ کی حرکت ہوتی تھی، یہ مان جائے اللہ تو مان جائے. پتہ نہیں اللہ سے کیا کہہ رہے تھے، وہ تو خاموش دعائیں تھیں، چند ایک دعائیں آپ نے زور سے کہیں تو وہ سنی گئیں، باقی بس ایسے محنت ہو رہی، محنت ہو رہی. کبھی کبھی آپ سے اونٹنی آگے پیچھے ہوتی تو ایک ہاتھ سے اونٹنی کی رسی پکڑ لیتے، دوسرا ہاتھ ایسے ہی اللہ کے آگے محنت 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 محنت. 5 گھنٹے 5.5 گھنٹے 6 گھنٹے کی دعا ہے آنے والی ساری امت کے لیے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ ہستی ہیں جو ہمارے لیے صراط مستقیم کو لے کر آئے ہیں. ان کے پیچھے چلیں گے تو راہ ملے گا، ان کے پیچھے چلیں گے تو جنت آسان، ان کے پیچھے چلیں گے تو دنیا بنے گی، ان کے پیچھے چلیں گے تو آخرت بنے گی، ان کے پیچھے چلیں گے تو اللہ راضی ہوگا، ان کے پیچھے چلیں گے تو یہ وہ جہان راضی ہوگا. ان کے پیچھے جو چلا وہ عزت پا گیا. عرب کے بدو، پتھروں کے پجاری، پتھروں کے کچھ چاٹنے والے، جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرا ہے تو رضی اللہ عنہ کا خطاب مل رہا ہے، سیف اللہ کا خطاب مل رہا ہے، سیف اللہ کا خطاب مل رہا ہے، صدیق بن رہا ہے، فاروق بن رہا ہے، بنورین بن رہا ہے، اسد اللہ بن رہا ہے، کیا کیا تاجر الرحمان کا ٹائٹل مل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آ رہے ہیں. جبریل آ گئے تبوک کے موقع پر، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام پیش کر رہا ہے. اتنی بلندیاں نبیوں کو تو اللہ سلام بھیجتا ہی رہتا ہے, ابو بکر کو سلام آ رہا ہے. اور اگلی بات اس سے بھی زبردست ہے کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے ابو بکر سے, پوچھو میرے اوپر راضی ہے؟ اللہ اکبر, میرے اوپر راضی ہے؟ کیونکہ اس کو بڑا فخر تھا, فخر تھا. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وزن قربانی کا ہے, زیادہ تر قربانی کا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے حکم دیا اللہ کی راہ میں مال لگاؤ. ابو بکر فقیر تھے, عمر مالدار تھے. تو حضرت عمر کو خیال آیا آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا, کیونکہ آج میرے پاس زیادہ ہے, ابو بکر کے پاس تھوڑا ہے. اور اللہ کا امتحان ہے خوبصورت عمل کون کرتا ہے, زیادہ کون کرتا ہے, یہ امتحان نہیں, خوبصورت کون کرتا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سارا مال لے کر آئے, عمر رضی اللہ عنہ آدھا لے کر آئے, وہ آدھا ابو بکر کے سارے سے زیادہ. ابو بکر پر تاج پڑا ہوا, اللہ تعالیٰ کے نبی پہ قربان جائیں. انہوں نے سوال بدل دیا, اور جب ہم مسجد میں چندہ دیتے ہیں تو مسجد والوں نے کبھی پوچھا خان صاحب بینک میں اور کتنے پڑے ہوئے ہیں, کبھی کسی نے پوچھ, وہ پوچھے گا تو اگلے بھی اس سے واپس لے لے. جب کوئی مدرسے میں چندہ دیتا ہے تو مول صاحب پوچھتے ہیں جی کتنے پیسے ہیں, رسید کاٹوں؟ وہ کہتا جی ہزار روپے ہیں. وہ رسید کاٹ کے خان صاحب کو رسید پکڑاتا ہے, ہزار روپے اپنے ڈال لیتا ہے مدرسے میں. یہ سوال ہی نہیں کوئی کر سکتا کہ شیخ صاحب پیچھے کتنے پڑے ہوئے ہیں, یہ اس موقع کا سوال بنتا ہی نہیں ہے. تو جب یہ دونوں مال سامنے پڑے تھے تو موقع کا سوال یہ تھا عمر یہ کتنا ہے؟ تو وہ کہتے جی کتنا ہے. ابو بکر یہ کتنا ہے؟ وہ کہتے جی اتنا ہے. اس سوال پر عمر جیت جاتے, ابو بکر ہار جاتے. عمر مت فرض کرو, عمر لائے تھے ایک ہزار, ابو بکر لائے تھے ایک سو. اللہ کے نبی نے سوال بدل دیا, سوال بدل دیا, جو موقع کا سوال بنتا ہی نہیں. حضرت عمر بڑے مطمئن کھڑے تھے کہ آج میرا جھنڈا گڑ گیا, آج میں آگے ہوں, آج ابو بکر پیچھے ہے. اللہ کے نبی نے سوال کیا کیا کہ عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فوراً حضرت عمر دھڑم نیچے, تو مر گیا, ہار گیا. انہیں پتا چلے گا میں ہار گیا, انہیں پتا تھا ابو بکر کیا کرتا ہے. جب اللہ کے نبی نے کہا پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو, اسی وقت حضرت عمر کو پتا چل گیا میں ہار گیا. تو پہلے تو بڑے زور میں کھڑے تھے, پھر کہنے لگے جی بس آدھا چھوڑ کے آیا ہوں, آدھا لے کر آیا ہوں. تو آپ نے ابو بکر سے پوچھا, ابو بکر تو پیچھے کیا چھوڑ کے آیا؟ کہا جی میں تو اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں, باقی سارا لے کے آ گیا. تو اس پر عمر کہنے گیا ابو بکر تجھ سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا, تجھ سے کوئی نہیں بڑھ سکتا. یہ کیوں لگا دیا سب کچھ کہ پتہ یہی ہے جو ہمیں ہر مصیبت سے نکالنے کے لیے آیا ہے, یہی وہ رہبر ہے جس کے پیچھے چلیں گے تو دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. یہی ہے وہ جو دنیا کی ذلتوں سے بھی بچائے کا راستہ لے کر اور آخرت کی ذلتوں سے بھی بچانے کا راستہ لے کر آیا ہے. خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون ہے مدینے میں, انصاری خاتون, ان کے خاندان ہے اوس بن مالک. انہوں نے حضرت خولا کو طلاق دی, وہ طلاق زہار کہلاتی. زہار, طلاق زہار کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کوئی اپنی بیوی سے کہے تو میرے لیے میری ماں کی کمر کی طرح ہے, میری ماں کی پشت کی طرح ہے, انتی علیہ کا وہر امی, یہ لفظ کہنا ضروری ہے, اس کے بغیر وہ طلاق نہیں ہوتی. تو یہ ایسی طلاق تھی کہ اس کے بعد دوبارہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا. تین طلاق میں تو کہیں اور نکاح ہو جائے, طلاق ہو جائے پھر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے, اس میں دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا تھا, یہ عرب کا دستور تھا. تو جب انہوں نے طلاق دی تو ان کی بیگم پریشان ہو گئیں اور ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں. وہ تو حضرت عائشہ ہمارے نبی کو کنگھی کر رہی تھی. تو انہیں عرض کی یا رسول اللہ میرے خاوند اوس نے مجھے یہ طلاق دے دی ہے تو اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ابھی شریعت میں کوئی حکم نہیں آیا تھا تو آپ نے رواج کے مطابق فتویٰ دیا کہ حرم جی علیہ حولا تیرا نکاح ٹوٹ گیا. وہ کہنے کہ یا رسول اللہ آپ اس پہ غور فرمائیں. انہو ابو ولدی میرے اس سے اولاد ہو چکی ہے اور مجھے اس سے محبت ہے اس کو مجھ سے محبت ہے. وہ یہ کہہ گیا ہے آپ نے فرمایا حرم جی علیہ تو اس پہ حرام ہو گئی ہے. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ تفرق اہلی میرے ماں باپ مر چکے ہیں اپنا شبابی جوانی میری ختم ہو چکی ہے میں دوبارہ شادی کے قابل نہیں ہوں. ماں باپ میرے مر چکے ہیں میں کسی کے گھر نہیں بیٹھ سکتی. اکل امائلی و اپنا شبابی میرا مال بھی ختم میری جوانی ڈھل گئی میرے ماں باپ مر گئے میرا پیٹ پھٹ گیا بچے جنتے جنتے. اب اگر یہ طلاق ہوتی ہے تو میں کہاں بیٹھوں کس کے سہارے بیٹھوں؟ تو آپ خاموش ہو گئے. پھر آپ نے جواب نہیں دیا. اس نے دیکھا اللہ کہنے بھی خاموش ہو گئے. کہنے گئے اچھا نہیں آپ سنتے ہو میں اللہ کو سناتی ہوں میں اللہ سے خود بات کرتی ہوں. تو اس نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا کہنے گئے اللہ انلی من حسبیتن صغار میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان رمن تم الیہ فجاؤ میں انہیں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں ان زمن تم الیہ فجاؤ میں باپ کے حوالے کروں تو ان کی تربیت کون کرے؟ تربیت تو ماں کرتی ہے. میرے مولا میرے لیے کوئی گنجائش نکال. اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار. اور اقولا کی جرت دیکھو وہ اللہ سے کہہ رہی ہے میرے حق میں فیصلہ کرنا میرے خلاف نہ کرنا. اللہ کو بھی پابند کر رہی ہے اللہ جو تیرا فیصلہ ہے میرے حق میں آئے میرے خلاف نہ آئے. اور یہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے. ایک دم اللہ کے نبی پہ وحی اترنا شروع ہو گئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا خولا چھپ چھپ وحی آ گئی. جب حضرت خولا نے دیکھا اللہ کے نبی کی طرف تو اس وقت آپ بے ہوشی میں ہوتے تھے جب وحی اترتی تھی. وہی آ گئی. جب حضرت خولا نے دیکھا اللہ کے نبی کی طرف تو اس وقت آپ بے ہوشی میں ہوتے تھے جب وہی اترتی تھی. تو اس نے دیکھا تو اور زور سے رونا شروع کر دیا. کس بات پر؟ کہ پتہ نہیں میرے حق میں فیصلہ آ رہا ہے یا میرے خلاف آ رہا ہے، کوئی یقین تو ہے نہیں. تو اس نے اور زور سے رونا شروع کر دیا. جب وہی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولی اور مسکرا دیا کہ خولا مبارک ہو، فیصلہ تیرے حق میں ہو گیا. اور یہ وہی حدیث کا حصہ بن کے نہیں آئی، یہ وہی قرآن بن گئی اور 28 سپارہ اس سے شروع ہوا اور قیامت تک خولا کا نام زندہ ہو گیا اور تنگی کی عورتوں کو پیغام پہنچ گیا، اگر اللہ رسول کے غلام بنو گے تو ایسے ہی اللہ تمہیں بھی پوچھا کر دے گا. قد سمع اللہ، قد سمع اللہ، ایک قد ہے سبحان اللہ، پھر ایک سمع اللہ، اللہ کا ذاتی نام، پھر قول التی تجادلک فی زوجہا، التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. یہ سارے الفاظ عربی زبان میں خولا کی شان کو بلند کر رہے ہیں، خولا کی شان کو اونچا کر رہے ہیں، اونچا کر رہے ہیں. ہائے ہائے، کیا اللہ نے بولے؟ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جیسے اللہ خود وہاں عدالت میں موجود ہو اور دونوں طرف فریقین دلائل دے رہے ہوں اور پھر اللہ جج بن کے کہہ رہا ہوں ہاں ہاں اللہ نے سن لیا ہے اس عورت کا جھگڑا جو تیرے ساتھ خاند کا شکوہ کر رہی تھی، پھر تو نے سننے سے انکار کر دیا، تو پھر اس نے اللہ کو پکارا، اللہ تعالی نے سن لیا، آپ کا انکار بھی سنا اور اس کا رونا دھونا بھی سنا. ہم نے آج کے بعد فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ طلاق کوئی طلاق نہیں ہے، اس پہ جرمانہ دو اور بیوی حلال ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرم من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور. آج کے بعد یہ طلاق ختم. البتہ یہ گندا بول بولا اس کی سزا ہے، ایک غلام آزاد کرو، بیوی آزاد. غلام کے پیسے نہیں ہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، بیوی تمہارے لیے حلال، بیوی حلال. 60 مسکینوں کے پیسے نہیں ہیں، 60 روزے رکھو، بیوی حلال. یہ پتھر کے پجاری، پتھر کو سجدے کرنے والوں نے جب اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو اللہ نے ان کو اتنا بلند کیا کہ قرآن ان کے حق میں گواہیاں لے کے آ گیا. یہ عزتوں کے راستے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ملتے ہیں. ہماری عورت کی عزت سونے چاندی سے نہیں ہے، بڑی حویلی سے نہیں ہے، بڑے خان کی بیٹی ہونے سے نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے. جو عورت جو مرد یہ غلامی کا زیور پہنے گا اسے اللہ سجا دے گا، اسے اللہ عزت دے دے گا، اسے اللہ بلندیوں کی راہیں دکھا دے گا. یہ سیکھنے سے آتا ہے، بن سیکھے یہ سودا نہیں ملتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی لکھی پڑی ہے، جاؤ ڈھونڈو، تلاش کرو، سیکھو. جو سیکھے گا اللہ اسے چمکائے گا. ہماری پہچان بن جائے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی، جو ساری کی ساری پیدائش سے لے کر وفات تک ایسے موجود ہے جیسے یہ سورج چمک رہا ہے. سورج کو دیکھنے میں تو شاید کوئی ہمیں دھوکہ پڑ جائے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سورج کی شعاعوں سے زیادہ روشن، چاند کی کرنوں سے زیادہ روشن، چاتاروں بھری رات سے زیادہ حسین ہے، اور بہار کی ہواؤں سے زیادہ خوشگوار ہے، اور پھولوں سے زیادہ مہکتی ہے. جو اسے اپنائے گا اس کا یہ جہان بھی بنے گا، اس کا وہ جہان بھی بنے گا. وہ سارے عالم کے لیے نجات کا پیغام لے کر آئے ہیں، وہ سارے عالم کو ذلتوں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، وہ سارے عالم کو مصیبتوں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں. ان کا ہر لفظ شفا ہے، ان کی ہر سنت شفا ہے، ان کا ہر طریقہ عزت ہے، ان کا ہر طریقہ کامیابی ہے. ان کے قدم بقدم چلنا اللہ تک پہنچنا ہے، ان کی غلامی کا دم بھرنا یہ جنت کا کچابی ہے. بچے کھیل رہے تھے، حضرت عمر گزرے تو سارے بھاگ کے ادھر ادھر ہو گئے، امام حسن کھڑے رہے، ان کو بڑا غصہ چڑھا کہ ان کے آنے کی وجہ سے ہمارا کھیل خراب ہو گیا. تو انہوں نے غصے میں کہا ہل انت الا عبد احد, چھوٹے بچے سے تم نے ہمارا کھیل خراب کر دیا, تو میرے نانا کا نوکر نہیں تو اور کیا ہے. تو زمر کی ہائے نکل گئی, داروں کا دار رونا شروع کر دیا, کہا بیٹا قیامت کے دن میں یہ گواہی دے دینا کہ میں تیرے نانے کا نوکر ہوں, یہ تجھے قیامت کے دن میں یہ گواہی دینی ہوگی کہ میں تیرے نانا کا نوکر ہوں. عزتوں کا راستہ یہ بڑی حویلیوں سے نہیں گزرتا, جھنڈے والی گاڑیوں سے نہیں گزرتا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی غلامی پر ہے یہ سب کچھ. جب تک ان کی شخصیت کی عظمت دل پر نہیں اترے گی کوئی طریقے نہیں بدلے گا. یہ محنت کا کام ہے, یہ نافذ کرنے کا کام نہیں ہے کہ سب شریعت پہ آ جاؤ, کون آئے گا؟ یہ تو محبت کا راستہ ہے, محبت نہ ہو تو کون چلے گا, عشق نہ ہو تو کون چلے گا, کون زبان پہ قابو رکھے گا, کون ماں کا خیال کرے گا, کون باپ کی عزت کرے گا, کون اپنے بچوں کی تربیت کرے گا, کون غصے کو پیے گا اور دبائے گا, اور کون کمیوں کو چھپائے گا. دیکھتے نہیں ہو گھر گھر لڑائیاں ہیں, تہجد گزار عورتیں, روزے دار عورتیں اور تسبیح پڑھنے والی عورتیں, ایسی تیز زبان ہے کہ سارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو سیکھو, اس کی ساری زندگی موجود, اس کے نبی کا, ہمارے نبی کا سارا نسب موجود ہے. نسب ہماری شریعت کا حصہ نہیں, پر ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کا باپ دادا پردادا ساری پیڑیاں آدم علیہ السلام تک سلامت رکھی ہوئی ہیں, کہیں بھی کوئی چھپی ہوئی بات کوئی نہیں. محمد بن عبداللہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں, عبد المطلب کے پوتے ہیں, ہاشم کے پڑپوتے ہیں, بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اوس بن حمیثہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن یزلاف بن طابق بن جاحن بن ناقش بن ماخی بن عرفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيصر بن أقنار بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن عادر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائش بن عادر بن أرفخشاد بن صام بن نوح بن لامك بن متوشالك بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيخ اور بن آدم عليه الصلاة والسلام. یہ سارا سلسلہ نورانی چمکدار ہے, یہ وہ رہبر کامل, ہادی کامل, رسول کامل, شفیع کامل, شافع کامل. ساری امتوں کے نبی اپنی امتیں چھوڑ جائیں گے, ہمارا نبی محشر میں بھی کہے گا امتی امتی, سارے خاموش ہوں گے, ہمارا نبی بولے گا, سارے پیچھے ہوں گے, ہمارا نبی آگے ہوگا, سب کے جھنڈے نیچے ہوں گے, ہمارے نبی کا جھنڈا بلند ہوگا, سب نا امید ہوں گے, ہمارا نبی امید دلائے گا, سب پکڑے ہوئے ہوں گے, ہمارا نبی شفاعت فرمائے گا, سب پیچھے ہوں گے, ہمارا نبی بول سرات پہ سب سے آگے ہوگا, سب پیچھے ہوں گے اور ہمارا نبی جنت میں سب سے آگے ہوگا. اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں کوئی حکومت تقسیم کرے گی تو جان لگائے گا تب یہ محبت دل میں آئے گی, جو جان نہیں مارے گا لہتی دے دے گا. تو بھائی بہنوں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کی زندگی میری کامیابی کی ضمانت ہے، یہ دوسری بنیاد ہے جس پر اسلام زندہ ہوگا، جس پر گھر کا معاشرہ ٹھیک ہوگا، جس پر میاں بیوی میں محبت ہوگی، بیوی خاند کی رعایت کرے گی، خاند بیوی کی رعایت کرے گا، اولاد ماں باپ کی رعایت کریں گے، ماں باپ اولاد کی رعایت کریں گے. آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور آپ نے فرمایا ماں باپ جنت کا دروازہ ہیں، جو توڑے گا جہنم میں جائے گا، جو کھولے گا جنت میں جائے گا. اور آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. یہ زندگی سیکھنے سے آتی ہے. ایم ہی آ جائے صحابی علقمہ، صحابی علقمہ، موت آ رہی ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، ان کی بیوی نے پیغام بھیجا وہ مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ کہا ماں زندہ ہے. تو آپ نے پوچھا راضی ہے ناراض ہے؟ کہا گیا ناراض ہے. تو آپ نے فوراً ان کی ماں کو بلایا اور پوچھا کہ علقمہ کی اماں تمہیں کیا شکایت ہے؟ علقمہ کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی شکایت نہیں، وہ بڑا اچھا ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، روزے دار ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، بس مجھے ایک شکایت ہے، مجھ سے جب بھی بولتا ہے بدتمیز ہو کے بولتا ہے، کبھی محبت کا بول میں نے اس کے منہ سے نہیں سنا، ہمیشہ ایسا زہر بھرا جملہ بولتا ہے کہ میرا دل کٹ جاتا ہے، اور مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، اس کا بول بڑا گندا ہے میرے ساتھ. سن رہے ہو آج کی اولاد کیا کر رہی ہے ماں باپ کے ساتھ؟ جرم کتنا چھوٹا نکلا کہ ماں سے بولتا ہے سخت ہو کے بولتا ہے، بدتمیز ہو کے بولتا ہے. تو آپ نے کہا معاف کر دے؟ کہ نہیں میں نہیں معاف کروں گی. تو اماں ناراض تھی نا، دوسری جگہ رہ رہی، اس کو نہیں پتا وہ مر رہا ہے. آپ نے کہا یا رسول اللہ میرا دل دکھی ہے، میں نہیں معاف کروں گا. تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو. پھر اس کی آنکھ کھلی، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے بیٹے کو آگ لگائیں گے؟ پھر ماں تو ماں ہی ہے، ماں باپ ہی ہارتے ہیں، اولادیں نہیں ہارا کرتے. میں نے کہا یا رسول اللہ اتنا تو پھر میں بھی نہیں برداشت کر سکتی، کیا آپ اسے آگ لگائیں؟ آپ کیوں آگ لگا رہے ہیں؟ کہ اگر تو نے ماں کو مر رہا ہے تو نے معاف نہ کی وہ جہنم میں جائے گا، میں نے جلا دیا تو معافی ہو جائے گی. کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ اتنا میرا دل نہیں ہے کہ میں اس کو اس حال میں بھی معاف نہ کروں، میں اسے معاف کرتی ہوں. یہ کہنا تھا معاف کرتی ہوں، علقمہ کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا اور ساتھی جان نکل گئی. پھر آپ نے ان کا جنازہ بھی پڑھا، شریک بھی ہوئے دفن میں بھی. پھر اس کے بعد یہ فرمایا جو میں نے پہلے بتایا، سنو لوگوں جس نے ماں باپ کو ستایا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. یہ پاک زندگی سیکھے بغیر نہیں آتی. آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے جنت میں قرآن کی تلاوت سنی، ہم نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے جنت میں؟ کہا جی نعمان بن حارثہ ہیں. نعمان تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، جنت میں آواز کیسے جا رہی ہے؟ دیکھو نا یہ چار پانچ دو تین ہزار عورتیں ہیں، ہزار ڈیڑھ ہزار مرد ہیں، تو ان کے لیے کتنے بڑے سپیکر لگائے ہوئے ہیں، تب آواز جا رہی. اور وہ مدینے میں گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، اور کون سا سپیکر ہے جو ساری جنت میں تلاوت کی آواز جا رہی ہے؟ تو فرشتہ نے عرض کی یا رسول اللہ نعمان ماں کا فرما بردار ہے، اللہ نے یہ نیکی ایسی پسند کی ہے، جب قرآن پڑھتا ہے ساری جنت میں سنایا جاتا ہے. وہ ماں کے کیسے فرما بردار تھے؟ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، ماں کے روٹی خود پکاتے تھے، سالن خود پکاتے تھے، پھر بٹھا کے نوالے بنا بنا کے بھی کھلاتے تھے، اور ماں کو تیل بھی لگاتے، کنگھی بھی کرتے، جوئیں بھی نکالتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام قصاب، تیرا جنت کا ساتھی قصاب، گوشت بیچنے والے. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، نہ کوئی عالم، نہ شہید، نہ غازی، نہ مجاہد، یہ کون میرا ساتھی ہے؟ اس کو دیکھنے گئے تو قصائی بیٹھا ہوا، قصاب گوشت بیچ رہا، کاٹ رہا ہے. شام کو وہ چلنے لگا تو اس نے گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈالا اور گھر چل دیا. موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے. جب گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آ جاؤں؟ آ جاؤ. اسے نہیں پتا یہ کون ہے، پہچانا نہیں. اسے جا کے گوشت ہانڈی پہ چڑھایا اور آٹا گوندنے بیٹھ گیا. جلدی سے آٹا گوندا، سرن پکایا، روٹی پکائی. ایک بوڑھی عورت ایسے لیتی ہوئی تھی، اس کو اٹھا کے کندھا دیا اور نوالے بنا بنا کے اس کو روٹی کھلاتا رہا کھلاتا رہا کھلاتا رہا. جب انہوں نے کہا بس، اس کا منہ صاف کر کے اس کو لٹایا. جب وہ لیٹی تو اس نے کچھ بڑھ بڑھانا، کچھ بولنا شروع کیا، دعا دینا شروع. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی میری اماں ہے، میں صبح اس کے کام کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو واپس آتا ہوں، پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو سنبھالتا ہوں. تو آپ نے فرمایا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو کہنے لگا جی یہ ماں جو ہوئی پاگل، جب بھی خدمت کرتا ہوں تو شروع ہو جاتی ہے. اللہ جنت موسیٰ کا ساتھی بنائے، بھلا میں کہاں اور موسیٰ کہاں. یہ زندگی خالی حکم دینے سے آ جائے گی، ذرا حکومت کے ڈنڈے سے آ جائے گی. ماؤں کی قدر ایسی آ جاتی ہے، باپ کا احترام ایسی آ جائے گا، سیکھنا پڑے گا محبت. دیکھو نا، جب ماؤتی ہے تو بیٹی کے عیب چھپاتی ہے، جب ماؤتی ہے بیٹی کے عیب چھپاتی ہے. جب کسی کی بیٹی کو گھر لے آتی ہے اور وہ ساس بن جاتی، کیا کہتے ہو، خوخا، خواخے، جب وہ خواخے بن جاتی ہے تو اس کے عیب اچھالنا شروع کر دیتی ہے اور اپنے بیٹے کو اس کے خلاف بھڑکاتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے. بیٹی کا ہر عیب چھپاتی جاتی ہے، چھپاتی جاتی ہے. جب خواخے بن جاتی ہے تو آنے والی کی بیٹی کی ہر غلطی پکڑ کے بیٹے کو سناتی ہے، بیٹے کو سناتی ہے. اپنے بیٹے کا گھر خود برباد کر کے بیٹھی ہوتی ہے. ہر گھر میں لڑائی، اخلاق نہیں. نماز تو سیکھ لی، روزہ بھی سیکھ لیا، تلاوت بھی سیکھ لی، ذکر بھی سیکھ لیا، اخلاق نہیں سیکھے، درگزر کرنا نہیں سیکھا، معاف کرنا نہیں سیکھا. بیٹی سے تو محبت ہوتی ہے کہ پیٹ سے نکلی ہے، اور اس کے لیے کون سی تربیت کی ضرورت. وہ تو بلی بھی اپنے بچوں کے لیے حفاظت کا سامان پیدا کرتی، مرغ بھی اپنے بچوں کے اوپر بیٹھ جاتی. جب کسی کی بیٹی گھر میں آتی ہے پھر اخلاق کا پتہ چلتا ہے. کتنی ماؤں نے اپنے بیٹوں کے گھر برباد کر دیے صرف شکایتیں لگا لگا کر، شکایتیں. اور بیٹے اتنے بے وقوف ہیں کہ پوچھتے نہیں بیوی سے کہ میری ماں نے یہ کہا ہے، یہ سچ ہے، بغیر پوچھے چڑھائی. ابھی تو تمہیں سنایا کتنا بڑا یہ واقعہ ہوا، حضرت عائشہ پر جو تہمت لگی، اس کے پیچھے یہ واقعہ ہے، اس کے پیچھے یہ سبق ہے. بغیر تصدیق کے کوئی بات مت کہو، بغیر تصدیق کے کوئی سی بات پہ عمل مت کرو، سنی سنائی کو مت آگے چلاؤ. گھروں کے گھر نیک پردہ دار عورتیں، سارا گھر ٹوٹا پڑا ہے، صرف زبان قابو میں نہیں ہے، صرف زبان قابو میں نہیں ہے، حدود کا نہیں پتا کہ میری حد کیا ہے، میں نے کہاں تک جانا ہے. یہ دین سیکھنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ عربوں میں عادت کی بیویوں کو مارتے تھے، عرب عورتوں کو مارتے تھے. جب اسلام آیا تو عادت آہستہ آہستہ بدلتی، ایک دم تو نہیں بدلتی. جب اسلام آیا اور مدینے میں پہنچے، ایک نظام قائم ہوا، تو ذرا عورتوں نے آ کر شکایت کی اما عائشہ کو کہ ہمارے خامن ہمیں مارتے ہیں. فرعون غصے میں منبر پر آئے اور فرمایا جو لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ انسان ہی نہیں ہیں، ان کو انسانوں سے ہی باہر کھڑا کر دیا. ایک کمزور چیز سے ہاتھ اٹھائیں، اسلام کیا سکھاتا ہے. ہندہ ابو سفیان کی بیوی وہ اشعار پڑھ پڑھ کے ابھار رہی تھی اوس کی لڑائی میں، نحنو بنا تو تارے نمشي على النمارق مشي القتل بغارق والنفس في المفارق فرم الضر في المقالق إن تقبلوا نعانق وتدبروا نفارق فراق غير ضامق ایک بڑے طاقتور اشعار ہیں یہ پڑھ پڑھ کے مکہ والوں کو ابھار رہی تھی مارو مدینے والوں کو قتل کرو انہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب افراتفری مچی تو آپ نے کہا یہ تلوار کون اٹھائے گا تو کئی لوگ کھڑے ہوئے کہ اس کا حق کون ادا کرے گا وہ سے پیچھے ہٹ گئے عمر ابو دجانہ زبیر کھڑے رہے تو آپ نے تلوار ابو دجانہ کو دی نہ عمر کو دی نہ زبیر کو دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دجانہ کو دی زبیر کہنے لگے میرے دل میں رنج ہوا کہ میں پھوپھی کا بیٹا مجھے نہیں دی ابو دجانہ کو دی کیوں دی میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرخ پگڑی باندھی اور اکڑتے ہوئے میدان میں اترے تو میرے نبی نے کہا یہ تکبر صرف یہیں اللہ کو اچھا لگتا ہے اور ہر جگہ حرام ہے سوائے یہاں کے کہ کافر کے آگے تکبر دکھاؤ تو پھر حضرت زبیر کہنے کہ میں پیچھے پیچھے ابو دجانہ آگے آگے تو میں نے کیا دیکھا اس نے صفوں کو پلٹ کے رکھ دیا جدھر کو نکلا اس کے آگے مجمع ایسے پھٹ گیا جیسے شیر کے آگے ہرن بھاگتے ہیں بکریاں بھاگتی ہیں پار کرتے 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 جا کے ہندا پہ پہنچ گئے ہندا وہ اس سارے لشکر کو ابھار رہی تھی تلوار اٹھائی اور یوں لا کر اس کے سر پر رکھی اور واپس کھینچ لی غصے اتنے شدید غصے میں بھی اتنا قابو اجب لڑائی ہو کر کون دیکھتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں لوگ جمع کر دیتے معصوم بچوں کو گولیاں مار کے چلے جاتے بوڑھے اور لوگوں کو گولیاں مار کے چلے جاتے ہیں جب ظلم پر آتے ہیں اور شدید لڑائی اور کافر اور تلوار آئی اور سر پر رکھی اور واپس کر لی کہ یہ میرے نبی کی تلوار ہے اور عورت کے خون سے رنگین کرنا یہ مسلمان کی شان ہے واپس اور ہم چھوٹی سی بات پہ بیویوں کو مارنا شروع کر بدتمیزی شروع کر بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے آپ ان کو آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سفر سے واپس آئے تو گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ لے کر ضرور آئے بغیر خالی ہاتھ کبھی گھر میں مت داخل ہو جب سفر سے واپس آؤ کوئی نہ کوئی ہدیہ لے کر گھر والوں کے لیے آؤ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو چار پتھر ہی اٹھا کے لے آؤ کہ تیرے لیے تحفہ لایا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے جسے سیکھنا پڑتا ہے بن سیکھے یہ سودا نہیں آتا آپ اپنے گھر میں جھاڑو خود دیتے تھے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے پھر بیویوں کو بھی سمجھایا یہ نہیں کہا کہ ایک دونوں طرف اعتدال قائم کیا ہے عورتوں کو سمجھایا ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے آپ نے فرمایا تیرے خانے کے سر سے لے کر پاؤں تک زخموں میں گندا پانی پڑ جائے پیپ سفید بدبودار تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اپنے خانے کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے اپنے خانے کا حق ادا نہیں کیا ایک اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی سجدہ کریں یہ اونٹ آپ کو سجدے کرتے ہیں آپ کا نہیں میری شریعت میں سجدہ اللہ کی سوا کسی کو نہیں ہاں اگر میں سجدے کی اجازت دیتا تو میں عورت سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کر جو عورت اپنے خاوند کا خوشی سے استقبال کرتی ہے آنے پر خوشی سے استقبال کرتی ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں نکلنے والا جو جہاد میں نکل رہا ہے اس کے اجر کا آدھا حصہ اس کو ملتا ہے اور میرا اللہ کا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور گھر میں بیٹھنے والا برابر ہو ہی نہیں سکتے ان کے اجر کو کوئی جا نہیں سکتا اور یہ عورت ایک مسکراہٹ سے اس راہ میں جانے والے کا آدھا اجر ایک مسکراہٹ سے لے سکتی اعتدال نہیں ہے ایسے چھپانا چھپ ہو جانا سہ جانا پی جانا
جو چپ رہنا سیکھے گا اس کی لڑائیاں ختم، جو بولتا جائے گا اس کی لڑائیاں ختم نہیں ہو سکتی. تو گھروں میں گھر کی زندگی، وہ نماز روزے سے دین نہیں بنتا، گھر کی زندگی اچھے اخلاق سے دین بنتی. جس میں درگزر ہو، جس میں معاف کرنا ہو، جیسے بیٹی کے عیب چھپائے ایسے ہی بہو کے بھی عیب چھپائے. بہو کو کیا کہتے ہو؟ انگور. جیسے بیٹی کے عیب چھپاتی ہے ایسے ہی انگور کا بھی عیب چھپائے. جیسے ماں بن کے محبت کرتی ہے ایسے ہی خواہشیں بن کے بھی محبت کرے. جب وہ خواہشیں بنتی ہے تو پھر بس وہ اتنا غصہ اس کو چڑھ جاتا ہے کہ جیسے ماں ہونے کا سارا اس کا نظام ہی ختم ہو گیا. یہ بڑے خوبصورت زندگی کے اصول ہیں جو آج لوگوں نے نہیں سیکھے. اس کی وجہ سے زندگیاں پریشان ہیں، برباد ہیں. تو سارے بھائی بہن نیت کرو اللہ کے محبوب کی زندگی کو سیکھنے کی، پھیلانے کی. چپ رہنا سیکھو، لڑائی ختم. ہماری دھوبن کی دھوبن، دھوبی کو کیا کہتے ہیں؟ دھوبی، دھوبی کہتے ہیں. تو ہماری دھوبن تھی مسی شریفوں کا نام، وہ بہت لڑتی تھی اپنی انگوروں سے، انگور سے بہت لڑتی تھی. تو آگے گھر میں ہمارے شکایت کرتی، میری بہو نے میری بڑی بےزتی کرتی. تو ایک دن میری بہن سے کہنے لگی، بی بی مجھے کوئی تعویذ دو، میری ساری انگور میری فرما برباد ہو جائے. اب میری بہن کو تو پتا تھا کہ فساد سے ہی میں کر. اس نے ایک تعویذ لکھا الٹی سیدھے لکیریں لگا کر اور کہا، ماسی شریفہ جب تیری لڑائی ہو یہ تعویذ دانت میں دبا کے نا بس، یہ تعویذ اگر گر گیا تو پھر لڑائی شروع ہو جائے گی. تعویذ گرنا نہیں چاہیے، لڑائی ختم ہو جائے گی. دانت میں تعویذ کو دباؤ اور بیٹھ جاؤ، یہ اتنا طاقتور تعویذ ہے، بس چند دنوں میں لڑائی ختم. ایک ہفتے کے بعد بڑی خوش خوش آ گئی، کبھی بھی ساری لڑائی ختم ہو گئی. کیسے ختم ہو گئی؟ وہ چپ ہو گئی. تو جب لڑائی تو تعویذ منہ میں لے کے بیٹھ جاتی، اب جب وہ چپ ہو گئی تو لڑائی تو آپ ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ تعویذ سارے مردوں کو میں دیتا ہوں، ساری عورتوں کو دیتا ہوں. یہ منہ میں لے کے بیٹھ جاؤ، ساری لڑائیاں ختم، محبت ہی محبت پھیل جائے گی. تو بھائیو بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پاک زندگی لے کر آئے، اس کو دنیا میں پہنچانا ہمارے ذمہ ہے. اس صدق و وفا، اس کتاب پر اللہ تعالی نے آخرت کے وہ درجات بیان فرمائے ہیں. حضرت ام سلمہ نے پوچھا ہمارے نبی سے، یا رسول اللہ، دنیا کی عورت کا درجہ بڑا ہے کہ جنت کے حور کا درجہ بڑا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا دنیا کی عورت کا. تو ہمارے تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا وہ کس وجہ سے؟ تو آپ نے فرمایا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل، اس لیے کہ وہ نماز پڑھتی ہیں، وہ روزے رکھتی ہیں، اللہ کی اطاعت کرتی ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو سبز ریشم پہنائے گا، ان کے چہروں پر اپنا نور برسائے گا، اور ان کو سونے کے زیور پہنائے گا، اور ان کے سبز جوڑے ہوں گے، اور ان کے خالص سونے کے زیور ہوں گے، اور ان کا چمکتا چہرہ ہوگا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اور ایک حدیث میں آتا ہے جنت میں مقابلہ ہوگا، جنت کی حوریں فخر کریں گی، نحن الخالدات فلا نموت ونحن الناعمات فلا نبعث ونحن المقیمات فلا نرحل ونحن الناعمات فلا نبعث ونحن الراضیات فلا نفخر. چار باتوں کا فخر کریں گی، ہم ہمیشہ زندہ، موت نہیں دیکھی، ہمیشہ جوان، بڑھاپا نہیں دیکھا، ہمیشہ راضی، لڑائی نہیں دیکھی، ہمیشہ ساتھ ہیں، کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. یہ چاروں باتیں دنیا کی عورت میں کوئی نہیں ہے. موت بھی آتی ہے، بڑھاپا بھی ہوتا ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے. نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی.
نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے، ونحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام سے خرچ کیا تم نے کوئی نہیں کیا، ونحن المتوضعات فما توضعتن، ہم نے وضو کیا تم نے وضو نہیں کیا۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں فغلبنہن، تو ایمان والی عورتیں جنت کے حوروں پر غالب آ جائیں۔ یہ وہ پاک زندگی ہے جس کا صلہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے دے گا۔ اس جہان میں محبت، امن، چین، سکون اور بلندیوں کی شکل میں، اور موت کے بعد دے گا اپنے رضا اور جنت کی شکل میں، جہاں ہمیشہ کے لیے رہو۔ جوانی آئی، بڑھاپا گیا، محبت آئی، نفرت گئی، اور ملاپ آیا، جدائی گئی، صحت آئی، بیماری گئی، عروج آیا، زوال گیا، اب بقا ہے، فنا نہیں، اب قیام ہے، خوش نہیں، اب محبت ہے، نفرت نہیں، اب کھانا ہے، پکانا نہیں، اب پینا ہے، پیشاب نہیں، اب رہنا ہے، اور سن، نیند بھی کوئی نہیں جنت میں کہ چلو بھائی تھوڑی دیر سو جائیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نیند کوئی نہیں جنت میں، ایک سیکنڈ کے ایسے اونگ آ جائے جنت میں، ایک سیکنڈ کے بھی یوں کوئی نہیں۔ کیوں؟ آدمی کب سوتا ہے؟ جب تھک جاتا، جب خود ہی نیند آنا شروع ہو جاتا، اور جنت میں تھکاوٹ نام کی شے ہی کوئی نہیں۔ چست طاقتور چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ان میں کرنٹ زیادہ ہوتا ہے، اب وہ جا کے کھیلنا چاہتے ہیں، ماں سلانا چاہتی ہے اس کو، اللہ اللہ اللہ، سو جا بھائی، سو جا سو جا، تھک تھک کے جب اس کو دیکھتے ہوتے آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر اس کو کہتی ہے اللہ اللہ اللہ، پھر جو پھر دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر اس کو تنگ آ کے مکہ بھی مارتی، بد بخت سوتا ہی نہیں ہے، نہ سونے دیتا ہے، نہ سوتا ہے، وہ کیسے سو سونے کو کرنٹ بھرا ہوا ہے، وہ دیکھا میں کھیلوں تو من تھکی پڑی ہے۔ تو جنت میں یہ ہوگا، اللہ ایسا کرنٹ بھر دے گا کہ ایک سیکنڈ کی آنکھ بند ہو یہ بھی نہ ہوگا، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں، کھاؤ، کھلو، پیو، اشربو، ہنیا، مزے سے، اس کھانے کے بعد بیماری نہیں، اس پینے کے بعد بیماری اور پریشانی نہیں ہے، جاؤ، تمہارا رب تم سے راضی ہو چکا ہے، اب کھاؤ جتنا کھاتے ہو، پہنو جتنا پہنتے ہو، رہو جتنا رہتے ہو، جیسے تمہارا رب ہمیش ہمیش ابد الآباد کے لیے ہے، ایسے ہی تم بھی ہمیش کے لیے ہو جاؤ گے۔ بلکہ ہمیشہ کا لفظ بھی اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، ہمیشہ وقت پر دلالت کرتا ہے، اور اللہ وقت سے پاک ذات ہے، پر ہمارے پاس تعبیر کے لیے اور کوئی شے نہیں، اسے ہم کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ وقت کا پیمانہ ہے، اور میرا اللہ وقت سے پاک ذات ہے۔ ایسے ہی جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں وقت سے پاک کر دے گا، لیکن سمجھنے سمجھانے کے لیے الفاظ ہیں تو ہم ابد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہمیشہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ورنہ ہمیشہ اور ابد خود وقت کے پیمانے ہیں، اور وقت وہاں ٹوٹ جائے گا، وہاں بس جیسے اللہ۔ اب اللہ کے لیے کوئی کیا لفظ استعمال کرے، تو ہمیشہ ہی ہے۔ ایسے ہی جنت والا، جاؤ، تیرا رب تمہیں ہمیشہ نظارے دکھاتا رہے گا، نظارے دکھاتا رہے گا، تمہیں ہر پل میں، ہر لحظے میں تمہیں بلندیاں دیتا رہے گا، نہ کبھی 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 ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ خیال نہیں آئے گا بور ہو گیا ہوں، بور ہو گئے۔ میں ابھی دبئی گیا تو وہاں کا ایک بڑا شہزادہ ہے، زید بن سلطان کا وہ داماد ہے، محمد بن حمدان، تو اس کا ایک دوست مجھ سے کہنے لگا کہ چوتھے دن یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار بور ہو گئے ہیں، بور ہو گئے ہیں، دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، ہواؤں میں اڑے ذاتی جہاز موجود ہیں، سمندر میں سیر کر رہے ہیں ذاتی بحری جہاز موجود ہیں، شکار کرنے جائیں تو جنگل میں پورا شہر آباد کر دیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم بور ہو گئے ہیں، ہم بور ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں، یہ جنت تو بن نہیں سکتی، یہ اللہ ہے، اللہ تو کہتا یہاں آ، میرے پاس آ، اب تیرا اللہ تمہیں لذتیں دے گا، اب کون بور ہوگا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تمہیں پتہ نہیں ہے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا میں نے کیا سامان تیار کیا ہوا ہے۔ تو بھائیو بہنوں، پچھلی بار توبہ کرو، اگلی اللہ سے دوستی لگاؤ، اس کے رسول سے دوستی لگاؤ، اس کی غلامی قدم بھرو اور اس کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرو. جو یہ نیت کرے گا اللہ اسے اس جہان میں چمکائے گا اور اس کی دنیا بھی بنائے گا, اس کی آخرت بھی بنائے گا. تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو نا, آج ایک نیت تو سارے کر لیں کہ ہم پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کر لیں, ٹھیک ہے نا؟ تو ایک دفعہ سارے مرد عورت کہو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ تصور میں ہیں سب پر نیت کرو کہ یا اللہ میں نے آج توبہ کی, مجھے معاف کر دے, اور آج کے بعد میں تجھ سے دوستی لگاؤں گا, تیری غلامی کروں گا, پھر محبوب قدم بھروں گا, اس کے طریقوں پر چلوں گا, اور اس کے کام کو میں اپنا کام بناؤں گا, اور اس کو ساری دنیا میں پھیلاؤں گا, پہنچاؤں گا. تو یہ نیت بھی کر لیں کہ آج کے بعد ساری دنیا میں دین پھیلانا ہمارا کام ہے, ٹھیک ہے نا؟ نیت کر دینا سارے بھائی بہنوں نے, اب پچھلی سے توبہ ہو گئی, آگے نیت بن گئی, اب اللہ سے دعا بھی کرو گے, محنت بھی کرو گے, اللہ آپ سے دکھاتا جائے گا. اب بولو بھائی نقد کون بھائی بہن تیار.
اور 26 اپریل 2006 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام تنگئی چار سکا مسکرات میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا دعوت کی طاقت, تیار کردہ علمی کیسے گھر, کیسے اور چھٹی ملنے کا پتہ نو فرمالے, علمی کیسے گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدینہ مسجد پٹل ڈی ایریا کراچی, فون نمبر 6370813. طارق جمیل صاحب کا بیان اللہ کی تلوار سماعت فرمائے,
فلق بتا فرما دیا. یہ خیال آتا ہے اسی وجہ سے احد میں خالد کو احد میں بھی شکست نہیں ہوئی, مسلمانوں کو شکست ہوئی, اور ساری احد کی فتح خالد بن ولید کے ہاتھ میں کے ذریعے سے ہوئی کہ جب کافر بھاگے, پہلے ہی حلے میں بھاگ گئے, تو زرار بن خطاب ایک قریشی ہے, حضرت عمر کے بھائی نے, اور زرار بن خطاب اور خالد بن ولید دونوں بھاگ رہے ہیں, تو زرار کہتا ہے خالد سے, خالد ارے تیرے ہوتے ہوئے شکست ہو گئی, کہنے کہ میں کیا کروں, بے بسی کی حد ہو گئی. یہ باتیں کرتے کرتے خالد بن ولید نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا, جب لشکر بھاگتے ہیں نا پھر پیچھے مڑ کے کوئی نہیں دیکھا کرتا, پر ہر کوئی آگے دیکھتا ہے, انہوں نے ایسے دیکھا تو چوٹی جہاں آپ نے 50 آدمیوں کا دستہ بٹھایا تھا وہ نیچے اتر چکا تھا, اور اوپر سے 10 آدمی کھڑے ہوئے تھے. تو اس وقت خالد بن ولید نے نعرہ لگایا, فتح ہو گئی, ابو سفیان مجھے 100 آدمی دے دے, میں پونسا پلٹ دوں گا. ابو سفیان نے کہا جان بچاؤ, بھاگو بھاگو جان بچاؤ, خالد کے کہنے میں مت آؤ. تو اب خالد کہنے لگے کوئی ہے جو میری بات پر اعتماد کرے میرے ساتھ آ جائے؟ تو عکرمہ بن ابی جہل, ابو جہل کا بیٹے, وہ بھی کافر تھے, وہ آئے. عمر بن عاص وہ آئے, زرار بن خطاب وہ آئے, ان کے ساتھ 100 قریشی یہ واپس آئے ہیں اور چڑھے ہیں ٹیلے پر, ان کو قتل کیا ہے, اور ایک دم تمہیں تبدیل ہو گئی. سیف اللہ کیسے بن گئے؟ پتھروں کی پجاری سیف اللہ, فتح مکہ سے پہلے آپ ایمان لائے, حدیبیہ کی جنگ کے بعد. دیکھو بھائیو نبیوں کی کیا حکمت ہے, اتنے زخم کھانے والا کیا کہتا ہے, جب آپ عمرہ کرنے آئے عمرہ قضا, تو خالد کے بھائی ہیں ولید بن ولید, یہ بڑے صحابہ میں سے ہیں. ہاں خالد جیسا عقل مند آدمی ابھی تک اسلام سے غافل ہے. اگر خالد بن ولید کہنے لگے تو میں تو اس کے قتل کے پیچھے پھر رہا ہوں, اور وہ مجھے کہتے ہیں اتنا سمجھدار آدمی, کہ ان کی بات نے مجھے نرما دیا اور میں نے کہا میں بھٹک رہا ہوں, یقیناً اسلام حق اور سچ ہے, مجھے مسلمان ہونا چاہیے. تو کہنے لگے میں مکے سے نکلا ہوں تو آگے کیا دیکھا, عمر بن عاص بھی آ رہے ہیں, آگے کیا دیکھا تو عثمان بن ابی طلحہ بھی آ رہا ہے. عثمان بن ابی طلحہ وہ ہیں جنہوں نے ام سلمہ کی اونٹنی کو پکڑ کے قبا تک پہنچایا تھا. یہ تینوں سردار یہ تشریف لائے, ان کو جو دیکھا ابو عبیدہ بن جراح نے تو انہوں نے دوڑ لگائی مسجد کی طرف, تو آگے ابو بکر ملے, کہاں جا رہے ہو, کہاں بھاگ رہے ہو, سب خالد آ رہے ہیں, اسلام کے آثار نمایاں ہیں, خوشخبری سنانے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ کیوں نہ جا, یہ خوشخبری مجھے سنانے دے اللہ کے نبی کو. کیسی محبتیں تھیں. ابو عبیدہ کہنے لگے تیرے اوپر قربان میں تیری ہوں, تیرے لیے تو سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے, کیا تو جا سنا دے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ, اور آپ اس سے پہلے ہی کہہ چکے تھے, ابھی کوئی خبر نہیں پہنچی اور آپ نے فرمایا مکے نے اپنے جگر نکال کے ہمیں دے دیے. ہزار رسول اللہ خالد آ گئے, عمر آ گئے, عثمان آ گئے. اتنے میں پیچھے وہ آئے تو آپ کا چہرہ ایسے روشن تھا جیسے چودھویں کا چاند. آشو میں نکلا سیر کر کے آ رہا تھا تو ادھر آپ کے پہاڑوں میں سے سورج نکلا, سورج ایسے نکلا. میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا دیکھو یہ سورج, لیکن ان سے میں نے اگلی بات نہیں کی, لیکن میں 1400 سال پیچھے لوٹ گیا اور کافی دیر تک میں اپنے خیالوں میں گم رہا کہ ایک 22 ربیع الاول کی تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا اور مکے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے 8 ربیع الاول کو قبا میں پہنچے تھے اور 2 ہفتے قیام کر کے مسجد بنائی تھی. اور اس دن جمعہ کے دن پھر 500 انصاری صحابہ آئے تھے, یا رسول اللہ مدینے کے شریف لائیں, تو آپ 500 صحابہ کے گھیرے میں مدینے کو چلے تھے. راستے میں جمعہ کا وقت ہوا تھا تو آپ نے بنو سالم کے محلے میں جمعہ کی نماز پڑھائی تھی, اور اس کے بعد ایسی ہی ایک چڑھائی تھی, ایسی ہی ایک پہاڑی تھی, اس کے دامن میں مدینہ تھا. اس پہاڑی کے پیچھے سے میرا نبی پاک یوں اوپر چڑھ کے نیچے اترنے کے لیے اپنی سواری کو اوپر چڑھا رہا تھا. چھتوں پہ عورتیں چڑھ چکی تھیں, دل بیتاب تھے, نظریں بے قرار تھیں, اور بچے بچیاں گلیوں سے نکل کر باہر آ کر کھڑے ہوئے تھے دیکھنے کے لیے کہ کیسا ہے ہمارا نبی, کیسا ہے ہمارا رسول. تو اتنے میں جیسے آج سورج نکلا تھا, آج کے سورج نے مجھے بڑا تڑپایا. میں نے ایسا منظر کبھی پہلے دیکھا نہیں, قدرتی نظر پڑ گئی. پہاڑوں میں ہزاروں دفعہ آنا ہوا پر یہ منظر آج ہی دیکھا تھا. جب ایسے تھوڑا 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 کر کے اوپر آیا تو مجھے مدینہ یاد آ گیا کہ 22 ربیع الاول اور جمعے کے بعد کا وقت تھا. جب اللہ کے نبی کی سواری یوں چلی پہلے اونٹنے کا سر بلند ہوا, پھر اس کے پیچھے آپ کا چہرہ مبارک جب یوں طلوع ہوا مدینے کی پہاڑی سے, تو ایک دم سارے مدینے کی بچیاں پکار اٹھی طلع البدر علینا, ہائے ہائے طلع البدر علینا, وہ چودھویں کا چاند چڑھ آیا پہاڑ کے پیچھے سے, طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بأمر متاع جئت شرفت المدینہ معك یا خیر داعی. یہ شعر ان کو کسی نے یاد نہیں کرائے تھے, اپنی فطرت کی فصاحت سے انہوں نے کہے تھے. اتنی بچیاں پکار اٹھی, وہ چودھویں کا چاند چڑھ آیا, وہ چودھویں کا چاند پہاڑ سے اوپر نکل آیا, طلوع ہو گیا. ٹوپی میں مجھے ایک ایسا نظارہ زندگی میں دیکھنے کو ملا کہ مجھے وہ حدیث بڑی اچھی طرح سمجھ میں آج بڑی اچھی طرح سمجھ میں آئی کہ کیسے میرے نبی کا چہرہ مبارک کھل کے سامنے آیا ہوگا اور کیسے بچوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا ہوگا. کیا مبارک تھی وہ زبانیں جنہوں نے یہ نغمہ گایا, اور کیا مبارک تھی وہ آنکھیں جنہوں نے اس چہرے کا دیدار کیا, اور کیا پاک تھی وہ سرزمین جہاں اس محبوب کے قدم پڑے. آج مدینہ روشن ہے اور میرے نبی کا چہرہ چمک رہا ہے کہ مکے کے جگر آ گئے. اس کے فوراً بعد موتا کی لڑائی پیش آ گئی, اور آپ نے کہا زید سردار امیر ہے, شہید ہو جائے جعفر, وہ شہید ہو جائے عبداللہ بن رواحہ, وہ شہید ہو جائے پھر جسے مرضی اپنا امیر بنا لینا. ایک یہودی سن رہا تھا, ان کا ان تینوں کو شہادت کی بشارت دے دو. نبی کا یہ کلام یقینی ہوتا ہے, 3000 کلشکر آگے 1,00,000 کلشکر میدان موتا میں میں کھڑا ہو کے یہ سارا منظر دیکھ کر آیا ہوں. 1991 میں اردن جماعت میں گیا تھا, وہاں موتا کا میدان جنگ دیکھا تھا. ادھر 1,00,000 کا بکھرا ہوا روم, ادھر 3000 صرف 3000 حضرت زید شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نبی پر پردے اٹھا دیے. 700 میل کا سفر, 700 میل, اور آپ نے فرمایا جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے, آگے بڑھا, قتال کیا. ادھر وہ شہید ہوئے, ادھر آپ نے کہا اور شہید ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. زید شہید ہو گئے تو جھنڈا جعفر کو پکڑایا گیا, انہوں نے جھنڈا اٹھایا اور آگے بڑھے. اور یا حبذا الجنۃ وقت رابها طیبۃ وبارد شرابها, جنت کو یاد کرتے ہوئے جا رہے, واہ 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 واہ, جنت قریب آ رہی ہے, جنت کے پانی قریب آ رہے ہیں. اور آگے بڑھے, ایک ہاتھ کٹا, جھنڈا دوسرے میں پکڑا, وہ کٹا, سینے سے چمٹایا, دو ٹکڑے ہو کے گرا دیا گیا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے کہا جعفر شہید ہو گئے اور جنت میں داخل ہو گئے. عبداللہ بن رواحہ ایک کونے میں تھے, بھوک سے برا حال تھا, ایک بوٹی کو نوچ رہے تھے تو اطلاع ملی کہ جعفر بھی گئے, تو بوٹی کو وہیں پھینک دیا. اقسم تو یا نفس لتنزلن کارحتا علی طاوعن ان اجلب الناس وصدرن ما لی اراک تکرہین الجنہ فطالما قد كنت مطمئنا هل انت الا مسة في شنہ یا نفس الا تقتلی تموتی فهذا حمام الموت قد سلیتی ان تفعلی فعلاهما هدیتی. جنت کو یاد کر رہے, اپنے آپ کو ڈانٹ رہے, تجھے کیوں سستی ہو رہی ہے, تو کیوں جنت کا طلبگار نہیں, چل آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھے. آپ نے فرمایا جھنڈا عبداللہ نے اٹھایا, قتال کیا, قتل ہوا, اور تھوڑی دیر کے بعد کا وہ گیا جنت میں اور جھنڈا گر گیا اور افراتفری پھیل گئی اور شکست کے آثار مکمل ہو گئے. تو ثابت بن اکرم انصاری بدری صحابی نے باپ کے جھنڈے کو اٹھایا اور یوں بلند کر دیا تو کون اسے اٹھائے گا, چار طرف موت کا رقص ہے. لوگوں نے کہا تو ہی اٹھا لے, تو بدر والا تو ہی اٹھا لے, کہ میرے بس کا نہیں, کسی اور کو دو, کسی اور کو دو. معلوم نہیں کس نے یہ آواز لگائی, کہیں دیکھا نہیں, کسی کو مل جائے تو بتا دو اس کا احسان ہوگا.